مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیو، آج شعبان کی 10ویں تاریخ ہے، 10 شعبان المعظم سن 1444 ہجری۔ رمضان کی آمد بہت قریب ہے، 19 یا 20 دن اب رہ گئے۔ اللہ رب العزت شعبان کے اس مہینے میں ہمارے لیے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ، عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں پہنچائیں اور اس کی صحیح قدر کرنے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جبکہ رمضان بہت قریب ہے، ہمیں اس کی آمد سے پہلے ذہنی اور فکری اعتبار سے اور عملی کوششوں کے ذریعے تیاری کر لینی چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ آنے والا مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے، میزبان اسی قدر زیادہ تیاری کرتا ہے۔ چھوٹا مہمان ہے، چھوٹی تیاری ہوتی ہے، مہمان بڑا ہے، تیاری بھی بڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شادی گھروں میں چونکہ مہمانوں کی بھیڑ آتی ہے، محلے والے، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، اعزاء، اقربا، چاہنے والے، لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے، لہذا آپ دیکھیے شادی گھروں میں لوگ 2-2 مہینے پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مہمان بہت آنے والے ہیں، اس لیے ان کا استقبال بھی ہونا چاہیے۔ جیسا مہمان ویسی تیاری، اور جتنا بڑا اس کا پھر معاشرے میں قد ہوتا ہے، اسی اعتبار سے تیاری کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پی ایم کو اس گاؤں میں آنا ہوا، اس شہر میں آنا ہوا، تو آپ دیکھیے حکومت کے کارندے شہر کو سجا کر رکھ دیتے ہیں، جن جن راستوں سے اس کا گزر ہوگا ان راستوں کو بھی پکی سڑکوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کچی سڑکیں تھیں، راستے خراب تھے، فوراً آنن فانن حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں اور مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں میں مکمل کر دیتے ہیں، سڑکیں تیار ہو جاتی ہیں، بہترین سڑکیں۔ محلے والے ہفتوں، مہینوں، سالوں سے اپلیکیشن دے رہے تھے کہ ہماری کچی سڑک بنا دی جائے، تعمیر کی جائے، لیکن کسی کے کان میں جو تک نہیں رینگتی تھی، لیکن معلوم ہو گیا پی ایم صاحب آ رہے ہیں تو پھر مہینوں کا کام گھنٹوں میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ آنے والا مہمان بڑا ہے تو اس کا استقبال بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا بڑا استقبال ہوتا ہے، اور رمضان یہ سب سے بڑا مہمان ہے۔ مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لہذا اس مبارک مہینے کی آمد سے قبل اس کی تیاری کی جائے۔ اور تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ شاپنگ سینٹر میں جا کر اپنے لیے کپڑے خریدیں، یا ٹیلر کی دکان پر جا کر آپ کپڑے سینے کے لیے دے دیں، یہ تیاری نہیں ہے، یا تاجر حضرات ممبئی اور گوا اور بنگلور چلے جائیں، وہاں گجرات پہنچے، وہاں سے مال خرید کر اپنی دکانوں میں بھر دیں، یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے ہم اپنے ذہن و دماغ کو، اپنی فکر کو اس طرح بنائیں کہ اس کی آمد کا ہمیں انتظار ہو، اس کی آمد کا ہمیں انتظار ہو، جیسے مہمان کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، شادی کے دن کے آنے کا آدمی انتظار کرتا ہے، تو اس کی آمد کی تیاری فکر و دماغ سے ایسی ہو کہ اس کے آنے پر ہمیں خوشی محسوس ہو، اس کے آنے کا ہمیں انتظار ہو. اگر خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ کے اس انعام، اللہ کی اس رحمت، اللہ کے اس فضل کے حاصل ہونے پر، تو پھر یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی چنگاری زندہ ہے، حمیت دین باقی ہے، اسلام ہمارے دلوں میں باقی ہے، زندہ ہے، تبھی تو ہمیں اس کا انتظار ہے اور اس کی آمد پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اور اگر کوئی خوشی ہی نہیں ہے، کوئی انتظار ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ مصیبت کا پہاڑ نظر آتا ہے، صاحب اس پہ روزے رکھنے پڑیں گے. یاد رکھیے، پھر ان کو اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لینا پڑے گا کہ ایمان بھی دل میں باقی ہے یا نہیں. ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس مہمان کی آمد پر آدمی دل سے خوش ہوتا اور اس کی آمد کا انتظار کرتا. اور اگر یہ انتظار نہیں ہے اور یہ خوشی اس کو میسر نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ نڈھال ہے، غم سے پریشان ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کے دل میں ایمان باقی ہے یا نہیں. کیونکہ ایمان کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا اس سے ختم ہو چکا ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور، اتنا مدھم اور اتنا ماند پڑ چکا ہے کہ اللہ کے اس عظیم الشان انعام کے حصول پر بھی اسے خوش ہونے کے بجائے غمی اور تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اور کبھی کبھار اظہار بھی کر دیتا ہے اپنی زبان سے آدمی، ارے اس بار تو بہت تکلیف ہوگی، رمضان میں روزے رکھنا مشکل ہے، گرمی شباب پر ہوگی، پتہ نہیں کیسی کیسی بات ہے. روزہ فرض ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تمام پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، یہ کسی اسی امت کی خصوصیت نہیں کہ بھئی اسی پر فرض تھے، پیچھے نہیں تھے، پیچھے بھی فرض تھے، اس امت پر بھی روزے فرض ہیں. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا کام تیاری میں یہ ہے کہ ہم اس کی آمد کا انتظار کریں اور اللہ کے اس انعام کے ملنے پر ہمارے دل میں خوشی محسوس ہو. یہ سب سے پہلی تیاری ہے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور ٹٹولیں کہ آنے کا انتظار ہو رہا ہے یا آنے پہ پریشانی ہو رہی ہے. دوسری ذمہ داری اور دوسری تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی آمد کے لیے دعائیں بھی کریں، مانگے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے 2 مہینے پہلے. اللہ رجب اور شعبان 2 مہینوں میں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. ابھی رمضان آیا نہیں ہے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعا کی گئی ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری ہے کہ ذہن و دماغ کو، فکر و دماغ کو اس طرح ڈھالا جائے کہ اس کی آمد کا انتظار ہو اور اس کے آنے پر خوشیاں ہوں، اور اللہ سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو یہ دوسری تیاری ہوگی کہ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے اور رمضان کی صحیح قدر کرنے کی بھی توفیق عطا کیجیے. تیسری تیاری رمضان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس کے قضا روزے باقی ہیں، مردوں میں ہو یا عورتوں میں، پھر وہ ان قضا روزوں کو رمضان کے آنے سے پہلے مکمل کر لے. رمضان میں اس حال میں ہمیں داخلہ نصیب ہو کہ ہمارے پچھلے روزے رمضان کے باقی نہ رہیں. بالخصوص عورتوں کے لیے، مرد حضرات تو الحمدللہ پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، لیکن عورتوں کے اپنے خود مخصوص مسائل ہیں، بڑے حضرات ان کو جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹے بھی موجود ہیں. ان کے لیے ان دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے، اور ان دنوں میں نماز معاف ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکتا ہوں, موضوع سے ہٹتا ہوں, ایک بات یاد آ گئی. دیکھیے ان دنوں میں اللہ نے ان کے لیے نماز کو معاف کیا ہے. معاف نہ ادا ہے نہ قضا ہے, کچھ نہیں ہے. حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی معاف نہیں ہے, نہ کعبے میں, نہ مسجد میں, نہ بیت اللہ کے سائے میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں, تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کی جاتی ہے, میدان جنگ میں بھی نماز ادا کی جاتی ہے. نماز معاف نہیں ہے. لیکن کیا بات ہے, جس اللہ نے میدان جنگ میں نماز کو فرض کیا, اس اللہ نے عورت پر سے نماز کو معاف کر دیا جو اپنے مخصوص دنوں سے گزرتی ہیں. تو میں آپ کو روک کر یہ پوچھتا ہوں, کیا ان دنوں میں ہم بھی کچھ اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ تو احسان کرتے ہیں؟ یا کہتے رہتے ہیں یوں کر, وہ کر, اے کر, وہ کر, ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا؟ مسلط رہتے ہیں ہمارے مرد, عورتوں کو غلام بنائے رکھتے ہیں. اور اس وقت جبکہ اللہ نے ان پر نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو معاف کر دیا, نہ فرض ہے نہ قضا ہے, نہ ادا ہے نہ قضا ہے, اللہ نے معاف کر دیا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کو معاف نہیں کرتے, پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہیں, آج نمک زیادہ کیوں ہے, نمک کم کیوں کیا, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, زبان درازی اور ان کے ساتھ بدسلوکی, وہ کبھی ہاتھ اٹھا دیا, کبھی زبان سے کچھ گالی بک دی, ایسی ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں کہ شاید جانور بھی شرما جائے. اسی لیے میں نے آپ کو یہاں روکا, کیونکہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے, ہماری سوسائٹی میں پنپنے والی یہ بیماری ہے کہ ہمارے مردوں نے عورتوں کو غلام بنا رکھا ہے. ہمارے ہاں عورتوں کا وہ تصور نہیں ہے جو غیر مذاہب میں ہے. غیر مذاہب میں عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اسلام نے عورت کو عزت دی اس زمانے میں, جس زمانے میں پوری دنیا میں عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا اور بچی کے پیدا ہونے پر اس کو زندہ گاڑ دیتے تھے. اور جب کسی کو یہ خوشخبری سنا دی جاتی کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے, اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا, سیاہ پڑ جاتا, اس کا چہرے کا رخ بدل جاتا, وہ اپنے قوم سے اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا, گویا کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے, نعوذ باللہ زنا کیا یا قتل کیا, جیسے لوگ چھپتے پھرتے ہیں اگر پولیس کو تلاش ہو, قتل کیا ہو, بہت بڑا کسی نے پاپ کیا ہو, جرم کیا ہو, جیسے وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے, لوگوں کو نظر نہیں آتا. جب ان کے گھر کسی بچی کی پیدائش ہوتی, وہ بھی اپنے قوم سے منہ چھپائے پھرتے تھے. دو میں سے ایک ہی آپشن ان کے پاس رہتا تھا, یا تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس بچی کو اپنے گھر میں رکھے, یا زمین میں زندہ اس کو دفن کر دے. اس دور میں اسلام نے عورت کو اور بچیوں کو معاشرے میں وہ عزت عطا کی ہے کہ جب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان کی بچیاں جب یتیم ہوئی ہے, تو ایک ایک بچی کو اٹھانے کے لیے کبھی ایسا ہوا کہ پانچ پانچ دس دس صحابہ لپک پڑے کہ ہے حضور میں اس کی کفالت کروں گا, مجھے دے دیجئے. یہ اس معاشرے میں بچیوں کو, عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی, جس معاشرے میں بچی کو یا تو اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ رکھا جاتا تھا, یا پھر اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے زمین میں دفن کیا جاتا تھا. اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو عزت دی ہے, عورت کو عزت دی ہے. لیکن افسوس کہ غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے, اکثر میں کہا کرتا ہوں ہمارے ہندوستانی معاشرے میں مسلمان غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے غیروں کی بہت ساری معاشرتی برائیوں کو ہضم کر چکا ہے اور اسے اس کا احساس نہیں ہے. اس میں سے ایک ہونے والی بچیوں اور عورتوں پر ظلم ہے. مجھے یہاں ایک صاحب جو ہاسپٹل چلاتے ہیں, انہوں نے خود یہ بات عرض کی کہ ہمارے یہاں آج بھی, انہوں نے غیروں کے بارے میں کہا, اگر بچی پیدا ہوتی ہے ایسے پریشان ہوتے ہیں, ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں اس پر فخر ہے, اور الحمدللہ مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے اور مسلم سماج میں بچی کو بھی اسی قدر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس قدر عزت کی نگاہ سے بچوں کو دیکھا جاتا ہے. بچی کے ہونے پر بھی اسے خوشی ہوتی ہے. اور اگر اس سماج میں کسی سوسائٹی اور معاشرے میں بچی کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور بچی کی پیدائش پر باپ پریشان ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلم سماج سے متاثر ہے اور غیروں کے طریقوں کو اس نے اپنا لیا ہے. خود مجھے ہسپتال کے چلانے والے نے یہ بات کہی ہے کہ غیر آج بھی اسی طرح پریشان ہوتے ہیں جیسے زمانے جاہلیت کی منظر کشی قرآن میں کی گئی ہے. قرآن میں جس معاشرے کی منظر کشی کی گئی ہے جس میں بچیوں کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا تھا, وہی تصویر آج کے معاشرے میں ان میں پائی جاتی ہے. ممکن ہے سب میں نہ پائی جاتی ہو, یہ ممکن ہے, لیکن پائی تو بہر کیف جاتی ہے. اس لیے اپنی عورتوں کو عزت دو, اپنی لڑکیوں کو عزت دو, اپنے بچوں کو عزت دو, ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ نہ کرو. جب شریعت نے ان کو نماز معاف کر دیا, میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کو کہیں کہ بھئی یوں کرو یوں کرو یوں کرو, اور معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, کمپرومائز کے لیے کوئی تیار نہیں. تو یہ مخصوص دن ہوتے ہیں جس میں نمازیں بھی معاف اور روزے رکھنا حرام, قضا ہے اس کی, رمضان کے بعد قضا کرے گی. تو جب رمضان کے بعد وہ قضا کرے گی, اگلے رمضان سے پہلے پہلے تک مکمل کرے, اور نہیں کرے گی, رمضان آ گیا اور قضا روزے باقی ہے, تو رمضان کے بعد ان قضا روزوں کو بھی مکمل کرنا ہے, ہر روزے کے ساتھ فدیہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اس لیے تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو قضا روزے جن کے باقی ہیں شرعی عذر کی بنیاد پر اگر چھوٹے ہوئے ہیں یا غیر شرعی بنیادوں پر, وہ کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ان قضا روزوں کو مکمل کر لے, باقی نہ رکھے. عورتوں کو یاد نہیں رہتا, وہ کام کاج میں ایسی رہتی ہے, شعبان آنے پر عام طور پر یاد آ جاتی ہے ان کو, ہاں اتنے روزے باقی ہیں. تو روزے تو بغیر شرعی عذر کے کوئی نہ چھوڑے, یہ اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیے. ہاں اگر شرعی عذر ہے آدمی چھوڑ سکتا ہے, اجازت ہے, بلکہ عورتوں کے لیے تو شرعی عذر جو ہم نے کہا مخصوص ایام, اس پہ تو روزے رکھنا حرام ہے, ناجائز ہے. چوتھی بات, اس رمضان کی آمد سے قبل ہمیں اور آپ کو تیاری کے طور پر جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں, ہم مکمل روزے رکھیں گے, ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارے گھر کے بچے بچیاں, بڑے بوڑھے, مرد عورت جوان, سب روزے رکھیں گے, الا کہ شرعی عذر ہو. شرعی عذر الگ ہے, جیسے میں نے بتایا عورتوں کے مخصوص دن ہے, یا بیمار ہے, یا لمبا سفر ہے, بہت بڑا سفر ہے جس میں آدمی قصر نماز پڑھ سکتا ہے, جس کی گنجائش دی گئی ہے شریعت میں, وہ الگ مسائل ہیں جن کو ہم شرعی بنیادوں پر عذر کہہ سکتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام میں شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آدمی روزوں کی قضا کرے, لیکن بغیر کسی عذر کے. کیوں چھوڑا؟ نہیں صاحب بھوک لگتی ہے. کیوں چھوڑا؟ نہیں صاحب سستی ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان بنیادوں پر اگر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑے گا, ایک روزہ بھی, یاد رکھیے اس ایک روزے کو ثواب اور اس ایک روزے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو پوری زندگی روزہ رکھ کر اسے ایک رمضان کے روزے کے برابر ثواب اور اجر نہیں مل سکتا. یہ ہے رمضان کے ایک ایک روزے کی برکت اور فضیلت, اور اللہ کے اس کا مقام و مرتبہ کہ رمضان کے ایک ایک دن کا روزہ پوری پوری زندگی کے روزوں پر بھاری ہے. اس لیے اے اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, اور میرے بچوں بچیوں عزیزوں, نیت کرو زندگی میں کبھی ایک روزہ نہیں چھوڑیں گے, پورے روزے رکھیں گے. ہم خود بھی رکھیں, اپنے گھر کو بچوں بچیوں سے بھی رکھوائیں. 7 سال کی عمر ہو جائے, بچوں سے کہے کہ بھئی نماز پڑھے, حکم دے, روزے رکھے حکم دے, اگر طاقت ہے. اگر اتنا کمزور ہے تو الگ بات ہے, عام طور پر 7 سال کے بچوں میں طاقت ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ 4 سال 5 سال اور 6 سال کے بچے روزہ رکھتے ہیں, اور 6 سال کے بچے پورے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں. اور اسی کی یہ برکت ہوتی ہے کہ پھر یہ 70 سال کا بوڑھا ہو کر مرتا ہے, زندگی میں ایک روزہ نہیں چھوڑتا, کیونکہ ماں نے باپ نے بچپن سے اس کو روزہ دار بنایا, اب بڑا ہو کر یہ روزہ خور نہیں بنتا. روزہ خور یعنی روزہ چھوڑنے والا. تو جن بچوں کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے وہ روزے دار ہوتے ہیں, بڑے ہو کر بھی وہ روزے دار بنتے ہیں, اور جو بچپن سے روزے دار نہیں بنتے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بالغ ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, 10-10, 20-30, 40 سال کے ہو جائیں گے, ان کو روزہ نصیب نہیں ہوتا. جتنے بے روزگار ہیں, جتنے روزہ خور ہیں, وہ سب وہی ہیں جنہوں نے بچپن میں عادت نہیں رکھی تھی, بچپن میں روزہ نہیں رکھا, اب بڑے ہو کے روزہ نہیں رکھا جاتا. اور یہی حال نمازوں کا ہے. جتنے بے نمازی ہیں بڑے ہو کر جتنے بے نمازی بن رہے ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں نمازیں نہیں پڑھی, ان کے ماں باپ نے بچپن میں ان کو نمازی نہیں بنایا, نتیجہ یہ ہوا کہ بالغ ہونے کے بعد بھی یہ بے نمازی. جو بچے جو بچیاں بچپن سے نمازی بنیں گے موت تک نمازی, جو بچے بچیاں بچپن میں روزہ رکھیں گے موت تک روزے دار, اور جو بچے بچیاں بچپن میں بے نمازی موت تک بے نمازی, اور جو بچے اور بچیاں بچپن میں روزہ خور موت تک روزہ خور. یہ اصول ہے. بچپن کی تعلیم و تربیت پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے, آپ پتھر کی لکیر کو مٹا نہیں سکتے. اس لیے ہم اپنے گھر کے بچوں بچیوں کو 7 سال سے حکم دے, 10 سال کے ہو گئے روزہ نہیں رکھتے مار کر رکھوائیں, 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے مار کر پڑھوائیں, ورنہ یہ بے نمازی اور روزہ خور ہو کر زندگی گزارے گا, پھر ماں باپ کے لیے وبال بنے گا قیامت کے دن کہ یہی ماں باپ تھے جنہوں نے بچپن میں مجھے نمازی نہیں بنایا, یہی ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے بچپن میں روزہ رکھنا نہیں سکھایا, اگر میں بڑا ہو کر بے نمازی اور روزہ خور بنا تو اس کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ. وہ ماں باپ مجرم ہوں گے جو اپنے بچوں کو بچیوں کو بچپن سے روزہ اور نماز نہیں سکھاتے. سکھائیے, 7 سال سے حکم دیجئے, اور 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے ماریے, مار کر پڑھوائیے, مار کر روزہ رکھوائیے, پھر آپ دیکھیے آپ کا بچہ کبھی زندگی میں بے نمازی اور روزہ خور نہیں بنے گا. تو ہم خود بھی نیت کریں, ہم خود بھی روزے رکھیں, خود بھی نماز پڑھیں, اپنے گھر کے بچوں بچیوں سے بھی روزہ رکھوائیں, ان سے بھی نماز کی عادت بنوائیں. یہ چوتھے نمبر کی ہماری ذمہ داری, ابھی سے نیت کر لیں. پانچویں اور آخری بات رمضان کی تیاری کے حوالے سے کر کے میں ختم کر دیتا ہوں. اپنے گھروں میں کتابی تعلیم شروع کریں جس میں رمضان کے فضائل کو پڑھ کر سنیں, شوق پیدا ہوتا ہے. فضائل کو سننے سے عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, اس سے ذہن سازی ہوتی ہے. یہ تعلیم تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. جو ہم کتابی تعلیم گھر میں کرتے ہیں اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے, ان کی ذہن سازی ہوتی ہے, ان کو رمضان کے روزے رکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, ان کو نمازوں کا شوق پیدا ہوتا ہے, ان کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے, ان کو نشے والی چیزوں سے گھن محسوس ہوتی ہے, انہیں حرام چیزوں سے کراہت اور اس کی گندگی دل میں بیٹھ جاتی ہے, حلال کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. یہ ذہن سازی اور یہ تربیت کتابی تعلیم کے حلقوں سے پیدا ہوگی. یاد رکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے چور, بڑے بڑے لٹیرے, بڑے بڑے شرابی اللہ کے راستے میں نکل کر آتے ہیں, واپس اس حال میں آتے ہیں کہ وہ ولی بن جاتے ہیں, گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتے ہیں, وہ علماء کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور ان کی زبانوں سے اچھے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ ہزاروں انسانوں کی زندگیاں اس سے بدل جاتی ہے. ایسے میری نظر میں ہے, آج بھی ہے. بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیے, ایک صاحب سے گش میں تھے, وہ جس کو بلاتے تھے وہ چلا آ جاتا تھا. شہر کی بات ہے, تو معلوم ہوا یہ شہر کے بہت بڑے ڈاکو تھے کسی زمانے میں, اور مرڈر کے کیس بھی ان پر چل رہے ہیں, لیکن اللہ کے راستے کی برکت سے انہوں نے ان سب گندی حرکتوں سے توبہ کی. اب ماشاءاللہ وہ اپنے وقت کے دائی بن گئے, بزرگ اور اللہ والے بن گئے, لوگ ان کی باتوں کو بہت توجہ سے سنتے ہیں, لوگوں کی ہدایت کا وہ سبب اور ذریعہ بن گئے, اپنے علاقے کے ذمہ دار بن گئے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جماعت میں کون سا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہاں جا کر آدمی ایسا سدھر کے آ جاتا ہے؟ وہاں اصل چیز ہے تربیت, ذہن سازی. یہ تربیت اور ذہن سازی ہوتی کہاں ہے جماعت میں؟ وہاں پر روزانہ 3 سے لے کر 4 گھنٹے جو کہ جماعت میں گئے جانتے, تعلیم کے حلقے لگتے ہیں. ایک کتاب پڑھی جاتی ہے حدیث پاک کی, اس کی تشریح پڑھی جاتی ہے. اب یہ جب بندہ روزانہ 3 سے 4 گھنٹے حدیث پاک سنے گا, اللہ رسول کی باتیں سنے گا, دین کی باتیں سنے گا, آخرت کی باتیں سنے گا, جنت و جہنم کی باتیں سنے گا, اب اس کے آنکھوں سے قطرے گرتے ہیں. اب یہ قطرے کون سے ہیں؟ ندامت کے قطرے, شرمندگی کے قطرے, توبے کے قطرے. یہاں سے اس کی زندگی یوٹر لیتی ہے. اس حال میں وہ اپنے گھر لوٹتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے کر آتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے, مجھے ان گناہوں سے توبہ کرنا ہے, ان بدماشیوں اور ان مستیوں کو چھوڑنا ہے جن بدماشیوں اور بستیوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو تباہ کیا, اپنی جوانی کو برباد کیا. یہ تربیت اور یہ ذہن سازی تعلیم کے حلقوں میں ہوتی ہے. تو یہ تعلیم کے حلقے ہر گھر میں ہو, سال بھر ہو, صرف رمضان کے حوالے سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, سال بھر ہو. اب چونکہ رمضان آ رہا ہے 20 دن ہے, فضائل رمضان پڑھا جائے, رمضان کے فضائل, روزوں کے فضائل, پھر دیکھیے ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں رمضان آئیں گے تو پورے روزے رکھیں گے, اس لیے کہ آنے سے پہلے ان کے دل میں شوق پیدا ہو گیا, ہم نے کتابی تعلیم کے حلقوں کے ذریعے ان کی تربیت کی, ان کی فکر کی, ان کو دماغ میں بات بٹھا دیا. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے اور رمضان کی صحیح قدر کرنے کے اللہ ہم سب کو, پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.